السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر ہیں تھامس بلینڈرڈ. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان سے متعلق ایک بیان، اور اس کے بعد پھر جواب اور رد عمل پاکستان سے دونوں ملکوں کی اعلیٰ سطح کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ایک دوسرے کے مقابل بیانات کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس پس منظر میں کہ مستقبل میں یہ معاملہ یہیں تھم جائے گا یا بات آگے بڑھے گی. پروگرام کے دوسرے حصے میں افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے اندر امن عمل کے لیے امریکہ کے براہ راست طالبان کے ساتھ مذاکرات، کسی ڈیڈ لائن پر اتفاق اگرچہ نہیں ہو سکا لیکن امریکہ کے نمائندے وہ پورے اعتماد ہیں کہ 6 ماہ کے اندر اندر افغانستان کا امن جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے اور بات آگے بڑھ سکتی ہے، مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کا جائزہ ہم لیں گے. پروگرام کے تیسرے حصے میں پاکستان کے اندر 2 ڈیولپمنٹس ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے. ایک تو یہ کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن، اس کے لیے نئی جی آئی ٹی بنانے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. شریف فیملی جو پہلے سے مشکلات کا شکار ہے، اس کے لیے اس مقدمے کے اندر مزید کیا پریشانیاں ہیں، اسی میں ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال، اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان کا گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کا دورہ، کئی معاہدوں پہ دستخط، کچھ امداد بھی توقع رکھی جا رہی ہے، اور پھر آج آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے بیل آؤٹ پیکج کے لیے. تو کتنا کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کی، کہاں کہاں سے کیا کچھ ملے جس کے بعد خود کفالت کی جانب بڑھا جا سکے. اور آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے کرکٹ پہ، سنسنی خیز ابوظہبی ٹیسٹ، اس میں پاکستان کی غیر متوقع شکست، 174 رنز کا ٹارگٹ پاکستان کی ٹیم صرف 4 رنز کے فاصلے سے حاصل نہ کر سکی اور ایک غیر متوقع شکست کا سامنا کرنا پڑا. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. پاکستان اور امریکہ کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف یا اپنے اپنے مفادات کے تحفظ میں لگتا ہے کہ بہت سخت بیانات کا تبادلہ اس وقت جاری ہے. گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن جواب میں پاکستان نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لفظوں میں بے وقوفی کی ہے کہ پاکستان کو $33 ارب کی امداد فراہم کی ہے گزشتہ 15 برسوں کے دوران، اور اس کے جواب میں ہمیں کچھ نہیں ملا سوائے جھوٹ کے اور دھوکہ دہی کے، اور یہ کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو بے وقوف بنایا گیا. پاکستان نے محفوظ پناہگاہیں فراہم کی دہشت گردوں کو، اور ان دہشت گردوں کو جن کو ہم افغانستان میں تلاش کرتے رہے، اور بہت تھوڑی ہمیں مدد وہاں سے ملی، کچھ مدد پاکستان سے نہیں ملی ہے. سو یہ اچانک بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیوں آیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن جواب میں جو رد عمل پاکستان سے آ رہا ہے، نہ صرف وزیر اعظم پاکستان بلکہ پاکستان کے وزراء اور اپوزیشن کے لوگ بھی اس کو رسپونڈ کر رہی ہیں، اور جو ایک سینس بن رہا ہے وہاں سے یا ایک اجتماعی جو ریئیکشن ہے اس کو ان لفظوں میں سم اپ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان کے اوپر نہ ڈالے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات کہی ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو جو خوش کرنے کی پالیسی رہی ہے وہ نہ پہلے کامیاب ہوئی نہ آئندہ ہوگی. اور یہ شیری مزاری صاحبہ جو کہ ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں، انسانی حقوق کی، یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اس سے بجائے اس کے کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے اپنی ناکامیوں کے عوض، افغانستان کے اندر امریکہ کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے جائزہ لے کہ افغانستان میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں وہاں پہ 140,000 نیٹو کے فوجی اور پلس 2.5 لاکھ افغان فوجی وہاں پہ موجود ہونے کے باوجود، اور پھر 1 ٹریلین خرچ کیا گیا ہے افغانستان کی جنگ کے اندر، لیکن طالبان آج پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مضبوط ہیں. سو کیا ہے اس کے پیچھے، انالیسز ہم لیں گے. جناب زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر اسکالر ایٹ ولسن سینٹر، سینئر پاکستانی صحافی، تجزیہ کار اور کالم نگار، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سیدہ عبدہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی کچھ دیر کے بعد، سابق وفاقی وزیر ہیں اور اس کے علاوہ سابق سفیر ہیں، امریکہ میں پاکستان کے لیے خدمات انجام دے چکی ہیں. اسی سیگمنٹ کے اندر ہمیں ساجد آرڈ صاحب بھی جوائن کریں گے، پاکستانی لیڈنگ امیرکن اور مسلمس فار ٹرمپ کیمپین کے بانی. کامران بخاری صاحب سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی، ان سے بھی ہم ان کی رائے لیں گے. سو ساجد تارڑ صاحب سے بات کرتے ہیں، اگر ہمارے گیسٹ سے ملک سے باہر کنیکٹ کرنے میں ایشو ہو رہا ہے تو ہم تارڑ صاحب کو لے لیتے ہیں. زاہد صاحب جو ہیں وہ کالمسٹ ہیں اور دی نیوز کے ساتھ ان کی وابستگی ڈان کے لیے لکھتے ہیں، اور تجزیہ کار ہیں، اسکالر ہیں، اور امریکہ بھی رہ چکے ہیں. سو وہ دونوں ملکوں کی جو قیادت ہے، دونوں ملکوں کے دارالحکومتوں کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. سو ان کی رائے لیتے ہیں کہ آخر اس بیان کی کیا وجہ بنی, کیا ان پٹ ہوگی جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دم سے یہ بیان دے دیا. یہ میں پورا سوچا سمجھا بیان تھا, کیا اس سے مراد دباؤ ڈالنا مقصود ہے, خاص طور پہ ایسے وقت پہ جب طالبان کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ امریکہ براہ راست مذاکرات کا حصہ ہے, اور یہ کہ کیا بیانات کی حد تک یہ سلسلہ ہی یہیں پہ تھم جائے گا یا بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے. ایسے کوئی سوالات ہیں جو اپنے پینلسٹ کے ہم سامنے رکھیں گے. پھر ریئیکشن کی بات کرتے ہیں. پاکستان سے عمران خان نے جو ٹویٹر پہ اپنے پیغام جاری کیا مختصر سا, اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے, طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں, اس کے باوجود کہ $1 trillion جو ہے امریکہ نے اس جنگ میں خرچ کیا ہے. اور انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ 9/11 میں شامل نہیں تھا, لیکن پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں 75,000 افراد کی جانیں جو ہیں وہ گنوائی ہیں, معیشت کو $123 ارب کا نقصان ہوا ہے, جبکہ اس کے بدلے میں امریکہ سے ملنے والی امداد محض $20 ارب ہے. یہ جوابی دلائل ہیں پاکستان سے جو آ رہی ہیں. گزشتہ روز امریکی صدر نے نشریاتی ادارے کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان ان کے لیے کچھ نہیں کرتا, اور اس نے کئی برس تک القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو پناہ دیے رکھی. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اور فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان اور پھر آج پاکستان سے بھی اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی بترکی ٹویٹس آئے ہیں, اور وہ بھی اعلیٰ سطح سے. پرائم منسٹر نے, باقی منسٹرز میں سے کچھ لوگ اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں صدر ٹرمپ نے اچانک یہ ٹویٹ جاری کر دیا, یا کوئی ان پٹ تھی ان کے سامنے, کچھ خاص حاصل کرنا چاہتے تھے اس ٹویٹ سے؟
سر میں اس کے بارے میں ابھی ٹویٹ ہی کر رہا تھا تو وہ اصل میں اگر آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے, جو موضوع سخن ہے, وہ پاکستان نہیں ہے.
جی جی,
وہ جو ہے اپنا جو کرس والس ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ فاکس نیوز کے جو ہیں اپنا جرنلسٹ ہیں, تو وہ ڈسکشن ہو رہا ہے وہ سابق جو نیوی سیل ٹیم جس نے جو ہے وہ
بن لادن
کی ہلاکت میں جو شرکت کی تھی, وہ پاکستان میں جو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا تھا, تو ان کی طرف سے جو ہے ایڈمرل مکریون کی طرف سے جو ریمارکس آئے تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شدید تنقید کرتے ہوئے, تو وہ اس کا جواب دے رہے تھے, اور کرتے کرتے اگر آپ وہ گفتگو دیکھیں تو اچانک پاکستان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ ڈسکشن بھی پاکستان کے اوپر نہیں تھا, وہ ویسے ہی جو ہے ایک ڈسکشن ہو رہا تھا کہ بھائی ان سے پوچھا جا رہا تھا دیکھیں آپ اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں ایک جو ہے نا ایک وار ہیرو کے خلاف جس نے جو ہے بن لادن کو ہلاک کرنے میں جو ہے نا اتنا بڑا کارنامہ کا انجام دیا, تو یہ اس چیز کو اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے میری کم از کم یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں پاکستان جو ہے ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا, تو وہ ایک طرح سے جو ہے ڈسکشن کو ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے.
لیکن کامران ٹویٹ بھی تو کیا, یہ تو بات آپ کی آپ کا ایک انالیسز ہے کہ انہوں نے اس چیز سے اوائڈ کرنے کے لیے ایک اور جانب جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا یا توجہ دی, لیکن باقاعدہ ٹویٹر پہ اپنا پیغام بھی تو جاری کیا ہے نا.
جی وہ پھر اپنا اگر کبھی اس پہ غور اگر کبھی غور کیا جائے کہ کوئی شخص کب ٹویٹ کرتا ہے, جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی زبردست بات ہے کہنے کو, ٹھیک ہے, تو ایسا جو ہے نا این ممکن ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جب اس گفتگو کے بعد انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی دیکھیں یہ تو میں نے بڑی زبردست بات کہہ دی تو مجھے اس کو ٹویٹ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایشو نہیں تھا, لیکن یہ ہے نا کہ پاکستانیوں کو کون سمجھائے, وہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ سراپا احتجاج ہو جاتا ہے, اور وزیر اعظم سے لے کے تو جو ہے ادنا سے آدمی تک جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ پاکستان کا ردعمل کیسا ہونا چاہیے تھا, لیکن ایک ذرا لائٹر نوٹ پہ کامران یہ میں بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, سو ایون پروگرامس کے اندر سے میں ہو سکتا ہے کامران بخاری کا کوئی ایک جملہ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دوں, کہ ہو سکتا ہے گھنٹے کا پروگرام کم از کم سوشل میڈیا کی آڈینس اگر نہیں دیکھتی تو وہ ایک جملہ ضرور سن لے. سو یہ لیڈرشپ نے بھی کیا اپنے انٹرویوز میں سے ایک جملہ نکال کے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے, ماڈرن جو پالیٹکس ہے یا ماڈرن لیڈرشپ ہے اس کے اندر؟
جی بالکل ہے, ایسی دیکھیں جو پی آر مشین ہوتی ہے, چاہے وہ جو صدر یا وزیر اعظم ذاتی طور پہ اس میں جو ہے انوالوڈ ہے, یا وہ اس نے کسی سٹاف ممبر کو, کسی ایڈ کو کہا کہ یار یہ میرا ہینڈل ہے, یہ میرا فون ہے, اس پہ ذرا ٹویٹ کرو, تو وہ تو باقاعدہ ایک پی آر کا جو ہے لاجک ہے جس کے تحت جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس چیز کو ہم ٹویٹ کریں گے, یہ چیز آئے گی اس کا. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو رف پہلے لکھا جاتا ہے, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی جو ہے وہ جلد بازی میں پھینک دی جاتی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جلد بازی میں جو ہے وہ اسپیلنگ مسٹیکس بھی کیے ہوئے, یہ بھی سب پوری دنیا کو پتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں.
سیدہ عبد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر اور فارمر امبیسڈر پاکستان کی امریکہ کے لیے. سیدہ عبد حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سے جاننا چاہوں گا, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ بنیادی طور پہ تو جو فاکس ٹی وی کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا, سو ایک جگہ جب ان کے اوپر کاؤنٹر کوسچنز ہو رہے تھے تو بظاہر اس سچویشن کو اوائڈ کرتے ہوئے وہ پاکستان کے اوپر چلے گئے, کوئی سوچا سمجھا سوال نہیں تھا اس کے اوپر, سوچا سمجھا جواب نہیں تھا, لیکن پھر ٹویٹ ان کے اس انٹرویو سے نکال کے کی گئی, اور پھر پاکستان سے بھی پرائم منسٹر لیول سے ایک سخت جوابن رد عمل بھی سامنے آیا ہے. آپ کیسے انالائز کریں گے اس صدر ٹرمپ کے سخت شکوے اور پھر پاکستان کے سخت جوابی شکوے کو؟
دیکھیے جی, یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں دو تین مرتبہ کہ انہوں نے ہمیں پیسے دیے اور ہم نے کوئی کام ان کے لیے نہیں کیا. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری امداد کے ساتھ روس کی فوج افغانستان میں پسپا ہوئی تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہ کیا ہو. جو وزیر اعظم عمران خان کا رد عمل ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ درست ہے, اگرچہ میں یہ ضرور محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بنیادی طور پہ اگنور کرنا چاہیے.
لیکن امریکہ کے صدر کو اگنور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا سٹیٹمنٹ الٹیمیٹلی پالیسیز میں فارمولیٹ ہو سکتا ہے؟
جی دیکھیے, امریکہ ہمیں تو اب کوئی مدد بھی نہیں رہا, سو امریکہ کی پالیسیز کا ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے.
ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی ویسے اسی ریفرنس میں ہی ہے, میں اس میں بھی, کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بیان ایسے وقت میں, چلو ٹیلی ویژن گفتگو میں تو مان لیا جیسے کامران صاحب کہتے ہیں, لیکن باقاعدہ ٹویٹر, اور ٹویٹر اب بہت خبریں جنریٹ کرتا ہے, سو کیا یہ دباؤ بھی مقصود ہو سکتا ہے طالبان کے ساتھ؟ جب مذاکرات براہ راست امریکہ کے مذاکرات قطر میں ہوئے, زلمے خلیل زاد وہاں پہ موجود تھے.
نہیں, جب وہ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں تو ہمارا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے, سو اس لیے ہمارا اس میں کوئی تذکرہ نہیں آتا.
نہیں, لیکن کیا ان مذاکرات کے ریفرنس میں, کیونکہ پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ تو ہے اور پاکستان سے یہ خواہش تو ہے ضرور کہ طالبان کے جتنے میکسیمم گروپس اس کے اندر آمادہ ہو سکتے ہیں مذاکرات پہ ان کو لایا جائے, سو دباؤ بڑھانا مقصود ہو سکتا ہے؟
نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے.
کامران بخاری صاحب, آپ اس کا کوئی لنک دیکھتے ہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات زلمے خلیل زاد کے؟ ایسے
ریزیجول ویلیو شاید جو ہے ان کی نگاہ میں ہو کہ اچھا یار آج کل بات چیت چل رہی ہے تو پاکستان پہ اس سے دباؤ بھی ڈل جائے گا, ایک ہی مطلب جو ہے وہ ہٹنگ ٹو برڈز ود ون سٹون والی بات ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن یہ ہے کہ کچھ کہنا جو ہے وسوخ کے ساتھ مشکل ہے. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ایشو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, جیسے آبدا صاحب نے فرمایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت سارے بیانات دیتے ہیں, اب ہر بیان پہ اگر پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی کہ دیکھیں جی کتنا ظلم ہو گیا, تو کتنی دفعہ ہم کریں گے یہ؟ مطلب سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ کریں گے. ایک لاجک, ایک پیٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی جو ہے اپنا پولیٹیکل سائیکالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد جو ہے اپنی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ باتیں کہ پاکستان کو کیا ملا کیا نہیں ملا, یہ ایک لمبی بحث چڑھ جاتی ہے, پھر یہ بیک اینڈ فورتھ ہے اور یہ نیور اینڈنگ ہے.
میں آتا ہوں کہ یہ سلسلہ تھم جائے گا, یہ بات آگے بڑھے گی. سید عبد حسین صاحب آپ ہمیں بتائے گا, سفارتکاری بھی آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہے, اس طرح کے بیانات کے بعد سفارتی طور پہ اس کی کوئی ٹریل رکھی جاتی ہے؟ اس کے ایسے بیانات کا کوئی انالیسز, کلینیکل انالیسز کیا کرتے ہیں کیپٹلز؟
نہیں جی, میرا نہیں خیال. دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ بین الاقوامی سطح پہ اتنے سیریسلی نہیں لیے جا رہے, انہوں نے امریکہ کے وقار کو کافی پسپا کیا ہے
جی,
اور بیشتر حکومتیں جو ہیں وہ ان کے بیانات کو نظر انداز ہی کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پہ کوئی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے.
साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ हैं, लीडिंग पाकिस्तानी अमेरिकन और मुस्लिम्स फॉर ट्रंप कैंपेन के बानी, सदर ट्रंप के करीबी मसाहिबीन में उनका शुमार होता है। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। सैयदा आबदा हुसैन साहब हमारे साथ हैं और कामरान बुखारी साहब हमारे साथ हैं। दोनों पैनलिस्ट का ये ख्याल है कि सदर ट्रंप का जो बयान था पाकिस्तान से मुतालिक और या बाद में जो ट्वीट जारी हुआ उसको इग्नोर करना चाहिए था और ज्यादा सीरियस बाकी दुनिया भी नहीं लेती तो पाकिस्तान भी ना ले। इसी तरह से इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और सदर ट्रंप को क्या जरूरत पेश आई होगी आपके ख्याल में, उनके सामने क्या इनपुट या कोई इनपुट होगी जिसके वजह से उन्होंने ये ट्वीट जारी किया है?
बिल्कुल, मैं ये जरूरी समझता हूँ बताना कि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। इसके पीछे जो नेवी सील जो मैकरेवन है उनके पीछे, विलियम एच मैकरेवन, उनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। एक तो वो हिलरी सपोर्टर थे, बराक ओबामा सपोर्टर थे, और सबसे बड़ी जो बात है वो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने एज ए कैंडिडेट आना चाह रहे हैं। या तो वो जो बाइडन के साथ के टिकट पे आएंगे या फिर उनके कुछ बैकर ये भी बातें कर रहे हैं कि उनको डायरेक्टली 2020 में सामना करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का। इसके बैकग्राउंड में आज से 3 महीने पहले उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया। जब जॉन ब्रेनन को इन्होंने सिक्योरिटी, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब उसकी खत्म उनकी खत्म की थी उस वक्त उन्होंने काफी शोर किया और वो काफी अरसे से लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं।
देखिए वो तो इंटरनल एंगल हो गया ना तारण साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि वो हम पहले कामरान बुखारी साहब ने भी उसको एलेबोरेट किया है कि इंटरव्यू में बात हो रही थी उस मैरीन के रेफरेंस में और अचानक फिर उनका जो फोकस है वो पाकिस्तान के ऊपर चला जाता है और फिर उस गुफ्तगू में से एक ट्वीट भी निकाल के दिया जाता है। सो मेरा सवाल ये था कि क्या कोई खास पस मंजर था, कोई खास इनपुट थी प्रेसिडेंट के सामने जो पाकिस्तान को वो इस तरह से इस अंदाज में उन्होंने बयान किया है?
नहीं, मेरे ख्याल में ये जोशे खताबत में उन्होंने उनका टोटल टारगेट तो एडमिरल मैकरेवन थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने खासकर बिलखसूस अगर देखा जाए तो उन्होंने बार बार उसको क्रिटिसाइज ये किया कि अगर मैं होता तो मैं बहुत पहले उसामा बिन लादेन को पकड़ लेता या कर लेता, इन्होंने डिले किया। उनका ओरिजिनली इनडायरेक्टली इन्हीं को ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को और एडमिरल को क्रिटिसाइज करना
था, पॉलिटिकली क्या ये ठीक था
उसी कॉन्टेस्ट में आता है तो फिर उन्होंने उस पर भी थोड़ा सा अपना रद्द अमल का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो आप देखें रिलेशनशिप अमेरिका के काफी बेहतर हो रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 तालिबान लीडर्स को छोड़ा गया है अभी मेरे ख्याल विद इन 2-3 वीक्स, और अभी पिछले हफ्ते एलिस वेल्स गई थी पाकिस्तान दोबारा। पाकिस्तान के साथ तो रिलेशनशिप अमेरिका के नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं स्लो एंड स्टेडीली।
लेकिन देखिए ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे जब कतर के अंदर तालिबान से बात कर रहे थे और इन्हीं तालिबान से बात करने के लिए पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखा जा रहा है, पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि एक अहम प्लेयर है, सो ऐसे वक्त में इस बयान की सियासी तौर पर कोई जरूरत थी आपके ख्याल में?
मेरे ख्याल में ये उन्होंने जिस तरह मैं पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि उनका मेन टारगेट जो एडमिरल मैकरेवन थे, लेकिन पाकिस्तान का फिर वो एक टॉपिक छेड़ा हुआ था तो जोशे खिताबत में उन्होंने ये भी साथ कुछ कह दिया, वरना इसकी मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं थी। मैं एग्री करता हूँ आपसे पहले जो पार्टिसिपेंट उनसे और आपसे कि जरूरत नहीं थी इतने सेंसिटिव हालात में, जबकि पाकिस्तान के और अमरीका के रिलेशनशिप बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे आ रहे हैं, तो उनको दोबारा डिरेल थोड़ा झटका देना वो अच्छा नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी सारी पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है, इसका रेफरेंस सारा पॉलिटिकल है, मेरे ख्याल में इससे इसको ज्यादा अहमियत नहीं होगी इसकी फॉरेन रिलेशंस पे, और पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जिस तरह चल रहे हैं उस तरह चलते रहेंगे।
सईद अब्दुल हुसैन साहब, आखिरी सवाल आपसे कि ये अब सिलसिला यहाँ पे रुक जाएगा चूंकि कैसे कोई खास कॉन्टेक्स्ट नहीं था, तारड़ साहब ये मानते हैं अचानक बात हो गई, या ये बात आगे बढ़ेगी? अब
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात बढ़ेगी, तो ख्याल है कि ये ऑफ द कफ उन्होंने बात की है और यहाँ मामला रुक जाएगा।
बहुत शुक्रिया सईद अब्दुल हुसैन साहब आप हमारे साथ हैं। इससे पहले कि अगले सेगमेंट में जाएं, कामरान साहब हमारे साथ रहेगा, साजिद तारड़ साहब आपसे भी एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैंने पहले जरा पूछा लाइटर नोट के ऊपर कामरान बुखारी साहब से, आप खुद भी सोशल मीडिया बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, हमें मालूम है कि लीडरशिप के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैंडलर्स मुख्तलिफ होते हैं और लोग होते हैं चलाने वाले, तो लेकिन ये गुफ्तगू में से कोई ये खास स्टेटमेंट निकाल के उसको डिजिटाइज करना या उसको सोशल मीडिया के ऊपर भेजना, ये किसका फैसला होता है? गुफ्तगू में तो माना कि कोई कॉन्टेक्स्ट के बिना बात हो गई, लेकिन वहां से गुफ्तगू से वो खास हिस्सा निकाल के उसको ट्वीट करना, ये कैसे होता है? प्रेसिडेंसी व्हाइट हाउस में ये काम कौन करता है, कैसे होता है? साजिद तारड़ साहब,
जी 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 देखिए, व्हाइट हाउस में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी यूनिक है, वो ज्यादातर चीजें जिस तरह अगले दिन भी कहा जा रहा था कि वो ज्यादा चीजें अपने खुद नोट करते हैं, वरना पाक व्हाइट हाउस में डायरेक्टर एक मीडिया अफेयर्स का एक डायरेक्टर है जो कि चीजों को चयन करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीचेस ज्यादातर वो खुद ही लिखते हैं या उनका खुद अपना इनपुट होता है, किसी की बात नहीं सुनते, इसी तरीके से ट्वीट करते हैं, यही उनकी खूबसूरती है शुरू से, पहले दिन से अगेंस्ट पॉलिटिकल करेक्टनेस, और वो और उनकी जो बेस है वो इन्हीं चीजों को पसंद करती है कि वो जो उनके अंदर होता है वही वो सामने बाहर निकाल के रखते हैं। ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एट ऑल, और उनका कोई भी नपे तुले चीजें नहीं होती, वो अपने रो के साथ चलते हैं, अपने फ्लो के साथ चलते हैं और केयरलेस हैं कि वो पॉलिटिकल उसका क्या उनको नुकसान होगा या क्या फायदा होगा। इनमें कई चीजें बेहतर भी हैं, लेकिन उनकी जो बेस है जो अभी तक उनके साथ इंटैक्ट है, उनकी उनकी प्रायोरिटी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसी तरह रहना चाहिए और अगेंस्ट एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस चलना चाहिए, इसी तरह व्हाइट हाउस भी इसी तरीके से चलना चाहिए। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते इतना, और वो मैंने देखा कई चीजें खुद ही लिखते करते हैं।
डोनाल्ड साहब हमारे साथ रहेगा, कामरान बुखारी साहब थोड़ा वक्त और अब आपको ज़हमत देंगे। अगले में हम खास तौर पे उन मुज़ाकरात के ऊपर बात कर रहे हैं अमेरिका के बराह रास्त तालिबान के साथ, क्या इसमें डेवलपमेंट हुई तालिबान के स्टेटमेंट के बाद, इसका जरा जायजा लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहाँ रंग मैं हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर हैं असवर इमाम और थॉमस ब्लेंडेड हमारे इंजीनियर हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका के तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात और जो खसूसी नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के लिए, अफगान मुफाहमत के लिए अमेरिका के जलमे खलीलजाद, उन्होंने ये मुज़ाकरात किए, वो काफ़ी दिनों से उस रीजन का दौरा कर रही हैं और वो 20 तारीख को यहाँ पे वापस पहुँच रहे हैं अमेरिका के अंदर। उन्होंने इन मुज़ाकरात के अख्ताम के ऊपर एक बयान जारी किया था कि वो काफ़ी पुरमाद हैं और तवक्को रखते हैं कि तालिबान के साथ अमन माहदा अप्रैल 2019 तक जो है वो तय पा सकता है, यानी आइंदा 6 माह के अंदर। लेकिन तालिबान ने यह कहा है कि इस बारे में किसी डेडलाइन पर बहरहाल अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है। तालिबान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वो काफी कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं इन मुज़ाकरात के नतायज के ऊपर। राइटर्स ने तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से यह बात जारी की, यह बयान बताया, नशर किया कि गुज़श्ता हफ्ते कतर में अपने सियासी दफ्तर में अमरीका के नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ एक माह के दौरान ये दूसरी मुलाकात थी तालिबान नुमाइंदों की, मुज़ाकरात रहे। पीर को जारी एक बयान में बताया गया कि यह इब्तदाई बातचीत थी, किसी मामले पर कोई मुआहदा ताहाल नहीं पाया है। तालिबान अहदेदारों ने यह भी कहा कि अमरीका की तरफ से बातचीत मुकम्मल करने से मुतल जो दी गई डेड लाइन है उसको हमने कबूल नहीं किया है, और ज़ल्मे खलीलज़ाद ये समझते हैं कि जो आइंदा सदारती इंतखाबात हैं उससे पहले कुछ ना कुछ पीस जो है वो पीस डील हो सकती है, अब मुआहदा हो सकता है। कामरान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, और साजेदार साहब आपको भी हम ममनून है, और मीर वैस अफगान ने भी हमें ज्वाइन किया है, तजयकार हैं, खबरियाल न्यूज़ एजेंसी को हेड करते हैं लंदन से, वो भी हमसे बात करेंगे। तो कामरान साहब ये बताइएगा कि ये अब बराह रास्त मुज़ाकरात एलानिया और एक्सपेक्टेशंस भी हैं, इसमें क्या लगता है आपको, बात बढ़ेगी आगे और इनिशियली किन खतूत के ऊपर गुफ्तगू हो रही होगी?
देखें, जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का जो बयान है उसको एक पस मंजर में देखने की जरूरत है। वो ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको जो है एक फॉरेन पॉलिसी जो है वो प्रोग्रेस दिखानी है, फॉरेन पॉलिसी किसी भी इशू के ऊपर। अभी तक जो है उनको किसी किस्म की कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी है। एक वो मिले थे जाके नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ, लेकिन वो भी मामला ना इधर है ना उधर है। तो उनको ये जो है दिखाना है कि देखें मैं जो हूँ फॉरेन पॉलिसी बेहतर तरीके से जो है ना सर अंजाम दे रहा हूँ। अफगान मसला कितना पुराना है, अमेरिका की सबसे तवील तारीख की तवील तरीन जंग है, और उसको मैं खत्म करने के लिए देखें हम कितने कोशां हैं। तो उस अगर उस पस मंजर में रखा जाए तो फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का बयान समझ में आता है कि उनको डिलीवर करना है, उनको जो है ना ये पॉइंट मैन बनाया गया कि भाई आप जो हैं, आपने रेगन इंतजामिया के साथ भी थे उस वक्त जो है सोवियत यूनियन के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसमें भी आप पेश थे, तो हम चाहते हैं कि अब इस मौके पे भी आपके हवाले किया जाए। उनको एक टास्क दिया गया है, उनको डिलीवर करना है, तो जाहिर है उनकी तरफ एक इम्पेरेटिव है कि वो कहें कि जी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि तालिबान जो हैं, जो उनकी मांगे हैं और जो अमरीकी मांगे हैं, उनमें बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टेंस है,
बहुत ज्यादा मुतालबात में फर्क है। हम थोड़ा अगर आप इसको एलेबोरेट कर सकें तो क्या बुनियादी फर्क है, क्या चाहते हैं तालिबान और अमरीका कह जाता है?
बुनियादी फर्क ये है कि देखें, ये अब बात आई है कि जी वो तालिबान की जानिब से एक मफरूजा पेश किया गया है कि ये जो अगले साल के सदारती इंतखाबात हैं इनको मुलतवी किया जाए। अब अच्छा। ये क्यों किया जाए? इसलिए कि तालिबान जो है नहीं चाहते कि वो जो मौजूदा रियासती ढांचा है अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर वो किसी तरीके से वो इंटीग्रेट हो जाएं, क्योंकि वो जो है नेचुरली और कुदरती तौर पे एक जंगजू तहरीक है। उनका कोई सियासी जो है पॉलिटिकल जो है वो विंग नहीं है उस तरीके से। एक दफ्तर जरूर है दोहा के अंदर, कुछ लोग हैं, शूरा काउंसिल है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो आके इंतखाबात में हिस्सा लें।
सही।
अब मामला ये है कि अमेरिका चाहता है कि तालिबान जो है वो पावर शेयरिंग करे मौजूदा निजाम के अंदर, छोटी मोटी कोई कंसेशन करके, तब्दीली करके। तालिबान ये चाहते हैं कि उस पूरे के पूरे आईनी और रियासी ढांचे को ओवरहॉल किया जाए, क्योंकि वो जो है उनके लिए उनकी पावर शेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उनको वो इलेक्शंस नहीं जीत सकते। तो वो ये जो जमहूरी निजाम है इसके अंदर उनको फायदा नहीं होगा, उनको नुकसान होगा। तो ये बहुत बड़ी जो है वो शगाफ है दोनों जानब के दरमियान, तो इसको पुर करना जो है कई साल लग सकते हैं,
काफी वक्त। मीर वैस अफगान साहब हमारे साथ हैं, तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं और खबरियाल न्यूज एजेंसी को एड करते हैं। मीर वैस साहब बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कामरान साहब कह रहे हैं कि जो तालिबान है उनका एक बुनियादी मुतालबा ये रहा है कि वो जो मौजूदा रियासती ढांचा है उसमें वो अपने आप को जम नहीं कर सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी जानब क्या अमरीका फिर उस ढांचे को तब्दील कर सकता है जिसने इसी जमहूरी ढांचे के लिए $1 trillion से ज़्यादा सर्व किया है, हज़ारों लोगों की जाने गई हैं? सो अमरीका क्या कंप्रोमाइज़ कर सकता है?
देखिए, तालिबान की जो ख्वाहिशात है वो ढांचे के खिलाफ नहीं है, या ये नहीं है कि वो ढांचे में नहीं रह सकते। यही अफगानिस्तान के असासी कानून में उसमें कुछ तब्दीलियां आएंगे। मिसाल के तौर पे तालिबान यही चाहते हैं कि वहाँ पे जो लीडर्स इदारों में काम करते हैं वो काम करने की इजाज़त दे रहा है, लेकिन बशर्ते कि वो पर्दे में रहे। ये अफगान कल्चर भी है और अफगान गवर्नमेंट की तरफ से इस बात पे यस है। और तालिबान ने अमेरिकन फोर्सेस से ये ख्वाहिश की है कि 3 अड्डों में आप बेशक रह सकोगे, जैसे कि हेरात का शिंदंद अड्डा है, कंधार का अड्डा है और बागराम हवाई एयरबेस है, तो वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेज या नेटो फोर्सेज रह सकता है, लेकिन ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं ले सकते। वो बेशक अफगान फोर्सेज की मदद कर ले या उसको ट्रेनिंग दे, जो भी नाते वो रहेंगे। तो ये इस बात तक बात हमारी खानों तक आ चुका है। और मैंने खुद अफगान ऑफिशियल से बात की, उन्होंने ये कहा था कि तालिबान का ख्वाहिश यू थे कि 120 जो तालिबान कैदी है वो रिहा कर लिया जाए, और वो रिहा होने वाली है। अभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने उस पे उसकी उनके साथ ये बात मान लिया है। और दूसरी जानिब अगर हम देख ले, अफगान गवर्नमेंट भी ऑनेस्ट नजर आ रहा है और साथ साथ पाकिस्तान में भी ये दिलचस्पी जाहिर किया हुआ है, या जो भी कम अज कम कर रहा है। अब अफगान गवर्नमेंट ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान उनके साथ दोगली पॉलिसी कर रहा है। अब भी अफगान गवर्नमेंट को ये पता चला है कि हाँ, उनके साथ जो पाकिस्तान कर रहा है अभी इसी केस में तो मुस्बत है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ तालिबान को रिलीज किया, कुछ तालिबान को पासपोर्ट और वीजे दे दिए ताकि वो कतर दफ्तर को ज्वाइन कर सके। इसी तरह यही छोटी चीज है, बड़ी बात जो है वो मौकत हुकूमत की बनी की है। मौकत हुकूमत बनी पे प्रेशर है, वो सिर्फ तालिबान की नहीं है, वो अफगानिस्तान की जो अपोजिशन अपोजिशन जो अफगानिस्तान में मौजूद है वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो अब मौकत गवर्नमेंट की नाते हो, उसकी सरपरस्ती में होना चाहिए। और साथ साथ एक और बात हो रहा है कि इलेक्शन को डिले होना है जब तक अफगानिस्तान में मुकम्मल सुलह ना हो जाए। مثلاً طالبان جو ریکویسٹ کرتے وہ ڈانچی کے خلاف نہیں کرتے, وہ یہی کہتے کہ ہم اگر جمہوریت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ہم لوگ پانچ سال الیکشن کے لیے نہیں بیٹھ سکتے, پھر ہمیں حصہ لینا چاہیے الیکشن میں. اب وہ حصہ لینے میں تین چیزیں سامنے آ رہا ہے. وہ ایک یہ ہے کہ جو ابھی اندر کی باتیں سامنے آ چکا ہے یا میڈیا کی ہمارے اور آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچ چکا ہے, وہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ اب ون پریزیڈنٹ اور اس کی تھری ڈپٹیز جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں, جس میں سے ایک ہزارہ قبیلے سے ہوگا, ایک تاجک ہوگا اور ایک ازبک ہوگا. تو اس پہ بات ہو رہا ہے. دوسری جانب جو وہاں پہ وزیر اعظم کی جو پوسٹ ہے, چیف ایگزیکٹو ہم اسے کہلاتے ہیں, تو اس پوسٹ کے لیے انہوں نے اس بات پہ مطلب باتیں چل رہا ہے کیا یہ پوسٹ اگر طالبان کے ہاتھ میں لگ جائے تو بہتر ہے, تو ان کا وہ گورنمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی, امریکہ, پاکستان, جو ہمارے ہمسائے ممالک ہے سب, اور خود افغانستان کی عوام جو ہے وہ طالبان جو ہے سب یہی چاہتے ہیں اگر طالب آتے تو وہ گورنمنٹ کا حصہ بن جائے. اس طرح تو پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو سکتا ہے اگر طالب گھر میں بیٹھے ہو تو.
کافی
سسٹم کا حصہ بنے, لیکن ڈانچے کو چینج کرنے کی کوئی بات
کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے اس میں. یعنی ایک تو یہ کہ بہرحال افغانستان کی کانسٹیٹیوشن کی امبریلا کے نیچے آ کے کام کرنا چاہیں. تارر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ پالیسی سازی کے عمل سے بھی واقف ہیں, ضلع خلیل زاد صاحب کو کتنا مینڈیٹ دیا گیا ہے اور وہ جیسے بنا کسی پیش رفت کے اتنے پر اعتماد کیوں ہیں, وہ کیا کچھ آفر کر سکتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے؟
دیکھیں, ان کا ماضی جس طرح پہلے بتایا جا رہا تھا کہ ریگن دور میں کام کرتے رہے ہیں, بش دور میں کافی ایکٹیو رہے ہیں, عراق میں رہے ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہے, اور اسپیشلی افغانستان میں کافی کمپلیکیشنز ہیں. کافی طالبان صرف سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, وار لارڈز ہیں, کئی پارٹیاں ہیں وہاں پہ, تاجک ہیں, ازبک ہیں, تو ان کا بالخصوص ان کا افغانستان سے ہونا, ان کا عراق میں رہنا, یہ ساری چیزیں ان کو اس چیز کا بینیفٹ ہے. لیکن ان کو آلموسٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ وہ کافی چیزوں کو انڈیپینڈنٹلی ڈیل کر سکتے ہیں. کافی فنڈز ہیں ان کے پاس, کافی لیوریج ہے ان کے پاس, اور ان کو ہی از ویری ریسپیکٹیبل امنگ دا ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش ہے کہ 2020 الیکشن جانے سے پہلے اگر اس کا کوئی حل نکالا جا سکے افغانستان کا, تاکہ وہ بیلٹ پہ چیزیں اپنے فارن پالیسی کو شائن ہوتا دیکھیں اور اس پہ اچیو کریں. ان کا ٹارگٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہ اپنی لیگسی میں وہ فلسطین کو بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں, افغانستان کو بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کشمیر کے ایشو کو بھی وہ مین ٹیبل پر لے کر آئیں. یہ ساری چیزیں کیونکہ ہی از اے ڈوئر, ہی از اے گڈ نیگوشیٹر, تو وہ ساری چیزیں جس طرح پہلے اپنا مینڈیٹ ڈلیور کرتے آ رہے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ 2020 سے پہلے افغانستان سے کافی فورسز وڈرا کی جائیں اور افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا کنٹری اور ان کی فورسز پیس کے ساتھ رہ سکتے ہوں, ریجن میں پیس ہو, تو وہ ان کی خواہش ہے. اور اسی حوالے سے جو انوائی ٹو دا پریزیڈنٹ, ہی از پریٹی انڈیپینڈنٹ اور کافی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لے بھی رہے ہیں, حالانکہ کافی ٹف ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ آج کل, لیکن ان کو کامیابی ہے, خاص کر دو طالبان جو انہوں نے چھڑائے تھے, اور کی پلیئر امنگ دا طالبان آرگنائزیشن.
کامران صاحب, مختصر ہے اسی کو, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کتنا فری ہینڈ ہے, کتنے امپاورڈ ہیں ضلع خلیل زاد؟
میں سمجھتا ہوں ساجد صاحب نے صحیح بات کی, وہ ان کو بہت زیادہ سوابدید ہے, ان کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہے, کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ماڈس آپرانڈی ہے پالیسی میکنگ میں, وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ان کو زیادہ, خود تو جو ہے نا ایشوز کا نہیں ہوتا, کسی بھی صدر کو ایک حد تک ہی پتا ہوتا ہے کہ اس مسئلے پہ کیا کرنا ہے. پھر جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے جو شعبے ہوتے ہیں کسی خاص خطے کے لیے, کسی خاص ملک کے لیے, پھر ان کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک باقاعدہ اسپیشل آنوائے اپوائنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بیوروکریٹک جو اسٹرکچر ہے اس کو بائی پاس کر کے جو ڈیفیکلٹ نیگوسیشنز ہیں وہ کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ جو ہے یہ بات آگے کس حد تک پہنچ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضلع خلیل زاد صاحب کو بہت حد تک جو ہے وہ اتھارٹی ہے کہ وہ ڈیسیزن لے سکیں.
ٹھیک ہے, اس ریفرنس میں جیسے میرویس افغان کہہ رہے تھے کہ ظاہر طالبان تو یہ چاہیں گے کہ اگر سسٹم کا انہوں نے حصہ بننا ہے تو الیکشن تو سر کے اوپر ہے, ان کے پاس تو کیمپین کا بھی وقت نہیں ہے. سو کیا ضلع خلیل زاد افغانستان کے انتخابات میں سال دو سال کی, اگر اس کو بھی پھر ریلیٹ کریں امریکہ کے آئندہ انتخابات سے پہلے, جیسے تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2020 سے پہلے وہ چاہیں گے, سو کیا پھر ایک دو سال کی تاخیر کا مینڈیٹ بھی ان کے پاس ہے کہ وہ کابل کی اماں کے اوپر ایسی کوئی کمٹمنٹ دے سکے؟
دیکھیں ظاہر ہے ان کے پاس اثر و سوخ بہت زیادہ ہے. جیسے ساجد صاحب نے کہا کہ وہ افغانستان میں پہلے بھی کام کر چکے ہیں, بش انتظامیہ میں میں نے ذکر کیا, وہ ریگن انتظامیہ میں تھے, تو ان کی جان پہچان وار لارڈ کے ساتھ, علاقائی جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہے, تو وہ ساری چیز کو بروئے کار لا کے تو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا 2020 کے الیکشن سے پہلے کوئی خاص کامیابی شوکیس کی جا سکتی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے؟ میں اس میں اتنا پر امید نہیں ہوں, بلکہ میں خاصا پیسیمسٹک ہوں, کیونکہ ہم اس جگہ پہ پہلے بھی آ چکے ہیں کئی دفعہ افغانستان کو لے کر, اور پھر جو ہے رسوائی ہوئی ہے, کیونکہ جلد بازی کے یہ کام نہیں ہے. طالبان کا جو میں ہمارے جو افغان پینلسٹ ہیں میں ان کی ساتھ جو ہے ریسپیکٹفلی تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا, وہ یہ ہے کہ میں جب ڈھانچے کی بات کر رہا ہوں میں اس پورے ڈھانچے کو ملیا میٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اس کے جو پروسیسز ہیں. طالبان تو پارٹی نہیں ہے, وہ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ ان کو خصوصی نشستیں دینی پڑیں گی, ان کو جو ہے کوئی گورنرشپ دینی پڑیں گی, ان کو کوئی کابینہ کی پوزیشن دینی پڑیں گی, اگر پاور شیئرنگ تک معاملہ پہنچتا ہے. ابھی تو بہت قبل از وقت ہے اس پہ اوپر گفتگو کرنا بھی. تو یہ جو ایشو ہے یہ, اور پھر یہ ہے کہ جب اس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں تو ان کو ٹیمپرری طور پہ نہیں رکھنا چاہے گا طالبان, وہ چاہیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہو, تو کانسٹیٹیوشن کو بھی چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو میرا جو تبدیلی کا ریاستی ڈھانچے کو اوور ہال کرنے کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ موجودہ نظام کے اندر یوں کا تو طالبان نہیں مانیں گے, کیونکہ ان کا نقصان ہے, ان کو پاور چاہیے, ان کو پاور اس طریقے سے نہیں مل سکتی.
بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آپ کا, ساجد دارڈ صاحب آپ کے بھی ممنون ہے. میر ویس صاحب آپ اس کو سم اپ کیجیے گا اس سیگمنٹ کو, آپ کے خیال میں کیا تھوڑا بہت وقت لینا چاہیں گے طالبان, یا کوئی 3-4 سال, یا جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اسپیشل نشستیں اناؤنس کر دی جائیں, کچھ گورنریٹس جو ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں, ایسا کوئی ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے دو جگہوں کا مطالبہ کیا ہوا ہے کہ وہ افغانستان آ جائے, جو کہ پاکستان پہ جو اعتراض ہو رہا ہے یا ان کی جو رہنے کا جگہ ہے وہ افغانستان میں انتقال کرنا چاہتے ہیں, اور اس بات پہ میرے خیال سے پاکستان بھی متفق ہو چکا ہے اور افغان گورنمنٹ بھی متفق ہے, اور انہیں امن کے علاقے کہلائیں گے, وہاں پہ آپریشنز نہیں ہوگا, وہاں پہ افغان گورنمنٹ نہیں جا سکتا, اگر جاتے تو سیویلین بن کر جا سکتا ہے. ایک تو یہی کام ہے جو سب سے پہلے انہوں نے کرنا ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو سیز فائر ہے اس پہ بات ہوئی ہے 6 منتھس کے لیے, افغان گورنمنٹ یہ مانگ کر رہا ہے اور طالبان کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کچھ عرصے تک کر سکتا ہے, 6 منتھس تک نہیں کر سکتے. تو تیسری جانب تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ میں انہیں ظاہر ہے کچھ جگہ تو ملیں گے اگر وہ کسی قوت کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور اب مسئلہ وہاں پہ افغانستان کے اندر یوں بنا ہوا ہے کہ لوکل بھی کچھ پرابلمس چل رہا ہے, اور انہیں کے ناطے کچھ لوگ یہی کہتے ہیں, میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ خود پیس کے سامنے آج کل پرابلمس کریٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپوزیشن اور طالبان اور جو افغان عوام پیس میں جو انوالو ہے وہی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کو ڈیلے ہونا چاہیے جب تک یہ آ جائے. جب الیکشن ڈیلے ہو جائے تو لوہے درگاہ آئے گا, لوہے درگاہ کی ناطے قانون سازی ہوگا, قانون سازی کے ناطے شاید گورنمنٹ کا جو ڈانچہ ہے اس میں تغیر آ جائے, لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے, وہ پریزیڈینشیل الیکشن شاید وہ کسی اور طریقے سے کر لے. تو اس طرح چیزیں ہیں, زیادہ تر نہیں, میرے خیال سے 6 منتھس انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آج خود سلمی خلیلزاد کا یہ کہنا تھا کہ وہ الیکشن سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, اگر اس طرح ہو جائے تو پورے خطے کے لیے یہ ایک
بڑی بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا میر ویز افغان صاحب, آپ کے بھی ہم انہوں نے کامران بخاری صاحب, ساجد دار صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ سب کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسور امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ پہ، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے نام سے ایک واقعہ. آپ کو یاد ہوگا 17 جون 2014 میں جب صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ سے تجاوزات ہٹانے کے لیے ضلعی انتظامیہ لاہور اور پنجاب پولیس کی جانب سے ایک آپریشن کیا گیا تھا. آپریشن میں عوامی تحریک کے کارکنوں کی جانب سے مزاحمت ہوئی اور اس کے بعد پھر وہاں پہ طاقت کا استعمال ہوا، اور جس کے نتیجے میں خواتین سمیت 14 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. پنجاب حکومت کے اوپر کافی اس وقت دباؤ رہا، طاہر القادری صاحب نے اس کے خلاف دھرنے دیے، تحریک انصاف نے بھی اس میں ان کا ساتھ دیا، اور پھر ایک جے آئی ٹی حکومت نے بنائی تھی، اس کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے. لیکن اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو تحریک پاکستان عوامی تحریک نے مسترد کر دیا تھا، اور اب ایک اپیل کے پس منظر میں سپریم کورٹ نے اسی ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے لیے نئی جی آئی ٹی بنانے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے. بہت سارے مبصرین کا یہ خیال اس وقت بھی تھا کہ شاید یہ واقعہ شریف فیملی کے لیے آنے والے وقتوں میں کوئی بڑا چیلنج پیدا کر سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس کے ایس او پیز ہیں، اور اگر پولیس نے انڈیپینڈنٹلی کاروائی کی ہے، شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے وہ کیٹیگوریکلی یہ کہتے آئے ہیں کہ انہیں اس واقعے کی اطلاع نہیں تھی، اس آپریشن کی اطلاع بہت بعد میں ملی تھی. لیکن ان کے اس بیان کے اوپر بھی ان کے نقاد اس بات کو زیادہ خوش دلی سے قبول کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں. اب جبکہ یہ لارجر بینچ بن چکا ہے، شہباز شریف صاحب پہلے ہی نیب کی تحویل میں ہیں، یہ مقدمہ شریف فیملی کے اوپر بالخصوص شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے لیے کیا چیلنجز لا سکتا ہے؟ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ایکسپریس ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستگی، بیورو چیف اسلام آباد، اور اسار رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی کالمسٹ ہیں اور اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. عامر صاحب، ماڈل ٹاؤن، جے آئی ٹی اور ایک نیا لارجر بینچ، کیا شریف فیملی کے اوپر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے، اور کیا یہ واقعہ یا اس کی تحقیقات کوئی سیریس چیلنج پیدا کر سکتی ہے انڈیویجول کے لیے یا پوری فیملی کے لیے؟
بہت شکریہ اسد صاحب. دو تین چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھنے والی، کہ عدالت ایک کاروائی کرنے جا رہی ہے اور وہ لارجر بینچ کیا فیصلہ کرے گا. ظاہر ہے کہ سوال آیا ہے، اور ایک طرف جو کیس اپنے ٹرائل کے حتمی مرحلے میں بھی جا رہا ہے کہ 80% کے قریب وہاں پہ کام ہو چکا ہوا ہے، اور ایک دوسرے بینچ نے جو جسٹس گلزار صاحب ہیں ان کی سربراہی میں بینچ نے پہلے ہی آرڈر کیے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جو 2-1 سے آیا تھا جی. اور یہاں پہ ایک نئی جی آئی ٹی کا مطالبہ ہے جس کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دینے کی بات کی گئی. ظاہر ہے عدالت سے واحد دیکھے گی کہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے پہلے خود طاہر القادری صاحب نے بائیک آؤٹ کیا، جو جی آئی ٹی بنی اس میں بھی ادارے تھے، اور وہ ایف آئی آر بھی ان کی مرضی کے مطابق اس وقت ان کے مطالبے پہ جو اس طرح سے انہوں نے کیا تھا اس پہ درج ہوا تھا، اور پھر عدالتی کاروائی شروع ہو چکی اور جس کو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، اور پھر یہ ہائی کورٹ دے. تو اس میں بہت سارے ایسے کوشچن ہیں جو خود انہوں نے چھوڑ دیے، جن کو حل کرانے کے لیے یہ گئے. اس وقت کے آرمی چیف کے پاس بھی پہنچے تھے دھرنے کے بیچ میں سے، اور پھر وہ ایف آئی آر درج ہوئی، کیس چلا، اور پھر جن لوگوں کے نام نہیں تھے اس کے بعد یہ دوبارہ نام دلوانے کے لیے پہنچ گئے. اور ایک ہائی کورٹ کا بینچ ہے، 3 رکنی بینچ ہے، وہ 2-1 سے فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی عدالت ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بیٹھے گا وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. ابھی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ مشکلات کتنی ہوگی. مشکل تو ہر صورت میں ہے، اگر لارجر بینچ بنتا ہے اور اگر کوئی چیز ایسی وہ ڈھونڈتا ہے کہ جی وہ جے آئی ٹی نہیں بناتے ہیں. کیونکہ ایک بات پریشر کی جو آپ کا سوال ہے، وہ تو ہی دیکھا جائے گا کہ اگر یہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ مان جاتا ہے کہ ہاں جی اس نے جے آئی ٹی ایک نئی، تو پھر اس کے ساتھ ہی ٹرائل بھی رکے گا جو اپنے حتمی مرحلے کی طرف جا رہا ہے لوئر کورٹ میں.
اور ابھی جے آئی ٹی کے لیے بنیادی طور پہ یہ لارجر بینچ بنا ہے. اسار رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا کیا خیال ہے جی، یہ نئی جے آئی ٹی تشکیل پا جائے گی، اس کے ریفرنس میں مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے شریف فیملی کے اوپر؟ آپ لاہور کے اندر بیٹھ کے کیسے انالائز کر رہے ہیں؟
دیکھیں، دباؤ بڑھ نہیں سکتا، دباؤ تو بڑھ گیا ہوا ہے. اور یہ کیس جو ہے، یہ میرے کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ جیسے آخری کیل ثابت ہوتا ہے یہ وہ ثابت ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ شریف فیملی کو ایک سکتہ تاری ہے، ایک خاموشی تاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو انقلابی لیڈر کے طور پہ لاہور پاکستان آئے تھے, اور انہوں نے ہم ان میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ نیلسن منڈیلا یا چگورا ٹائپ یا کوئی بہت بڑے لیڈر کے طور پہ وہ ملک کو کریں گے, اور ان کی بیٹی جو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ان کے نظمیں سنایا کرتی تھی, ان سب پہ سخت تاری ہے اور ایک لفظ وہ چوں بھی نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور گزر شہباز شریف صاحب کو جس کیس میں گرفتار کیا گیا وہ تو کیس ابھی اتنا مطلب کوکڈ کیس بھی نہیں تھا, لیکن انہیں چونکہ اندر کرنا تھا, انہیں رکھنا تھا, تو ان کو باہر کوک روک رکھ دیا.
پھر آپ تو ارینجمنٹس کی بات کر رہے ہیں, پھر میرٹ تو نہ ہوا. اگر آخری کیل کی بھی آپ بات کریں تو آخری کیل کیا میرٹ کے اوپر ہے یا بس فکس کرنا مقصود ہے؟
دیکھیں بات یہ کہ اگر میرے خلاف 100 چوریاں ہوں جو میں نے کی ہوں, اور جو ایک ڈکیتی بھی کی ہو, اور ڈکیتی جو ہے وہ بعد میں پروسیڈنگ میں جائے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فکسڈ ہے. چیزیں تو آلریڈی چل رہی تھی اور عدالت میں کیس بھی چل رہا تھا. جب تک میاں نواز شریف صاحب رہے انہوں نے اس کیس کو اس طرح نہیں چلنے دیا. ان تمام پولیس آفیسر کو جو اس میں ملزم تھے ان کو عہدے دیے گئے, کچھ کو باہر بھیج دیا گیا. تو جب ان کا دور تھا تو انہوں نے اس کیس کو اس طرح چلایا. اب ان کا چونکہ دور نہیں ہے, اب ان کی گرپ نہیں ہے, تو کیس اپنے منطقی انداز میں
آپ کو لگتا ہے پرابلم آگے ہو سکتا ہے,
آگے بڑھے گا, محسوس ہوگا کہ یہ چیز فکس ہو رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیس تو آلریڈی بنا ہوا تھا میاں شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دوران ہی بنا تھا. اب صرف یہ ہے کہ اس کی تفتیش یا اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح ان دونوں بھائیوں کے دور میں ہو رہی تھی.
عامر الیاس رانا صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا, آپ پیشہ ورانہ تعلق کے علاوہ آپ کا ذاتی مراسم بھی ہیں. ابھی آپ کی میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے, میاں نواز شریف صاحب سے بھی آپ کی ملاقات رہتی ہے. جیسے اسحاق رانا صاحب نے اشارہ کیا کہ خاموشی کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ بظاہر ان کے جو موٹیوز تھے وہ بڑے اگریسو تھے, لیکن کافی عرصے سے سکوت ہے. یہ سوال اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس خاموشی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟
بات میں کیس اور طرح کا تھا, تو یہ جو ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نا
جی,
جس میں انہوں نے مسترد کیا ان لوگوں کے نام ڈالنے کا, اور اب وہ سپریم کورٹ میں آیا, تو وہ ان کے دور میں نہیں آیا. ان کی حکومت جا چکی ہوئی تھی. پہلی بات کہ عدلیہ نے اپنا کام کیا ہے تو یہ کیا کہیں گے اسے. اور دوسری بات بالکل خاموشی اب ایک کوشچن مارک بن رہا ہے, اس کے اندر ان کی پارٹی کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ حکمت عملی انہوں نے بھی اپنائی ہے کہ جو جوش جذبہ پلان سب الیکشن کے حوالے سے کیا, اور پھر جو الیکشن کے ریزلٹس آ گئے, کیونکہ وہ تو ساری چیزیں اس وقت وہاں جا رہی تھی نا کہ ووٹ کو دو کے تاکہ الیکشن کے اندر وہ اپنے نتائج حاصل کریں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نہیں آئی, لیکن اس سب کچھ جو کچھ ہوا اس کے باوجود انہوں نے ٹھیک ٹھاک کامیابی حاصل کی. ایسے نہیں ہوا کرتا جیسے انہوں نے کیا, وہ تقریباً پنجاب میں گورنمنٹ بنا گئے تھے. اور اب تو کل ہارون رشید صاحب جو بڑے ہی عمران خان صاحب کے فین بھی ہیں, انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے, بولا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کہانی لکھ دی جائے گی کہ پنجاب میں اگر ان کی حکومت کیسے بنی ہے, ورنہ تو وفاق میں بھی نہ بنتی. وہ ایک اور چیز ہے. تو اب اس کے بعد انہیں بھی حکمت عملی بنانی ہے کہ پبلک کے پاس تو جا چکے, ریزلٹ آ چکے, تو اب انہیں اپنا کیس قانون کی عدالت میں لڑنا ہے, عوام کی عدالت میں لڑ کے 25 جولائی کو جیسے بھی تھا وہ فیصلہ آ گیا, اس کو مان بھی لیا, وہ پنجاب اسمبلی میں بھی بیٹھ گئے, وہ مرکز میں بھی بیٹھ گئے, اپوزیشن لیڈری بھی لے لی. تو اب وہ اپنی حکمت عملی پہ ہیں کہ ایک طرف عدالت سے وہ ضمانت پہ ہیں, اس کو بیہیو بھی کرنا ہے ضمانت کے ساتھ, وہ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں تاکہ ضمانت کے اوپر جو ملزم ہوتا ہے اس کا یہی رویہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیسا پیش آ رہا ہے. تو وہ اپنے اس ہر عمل سے اپنے آپ کو بچانے کا, اس کو اگر وہ آپ کہیں کہ نہیں وہ عدالتوں کے باہر بھی قسطوں میں پشتے لگا دیں اور وہی مار دھاڑ کی جنم چلے.
نہیں, میں تو بالکل, میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل بھی نہیں ہوں کہ جی سیاست کا مطلب یہ قدم نہیں ہے کہ اگر آپ الیکشن میں
الیکشن کے لیے کیا ہے اور اب ان کی حکمت عملی ہے تو ان کو یہ ٹائم ملنا چاہیے.
جی ہاں, اور اگر وہ حکومت کو وقت دے رہے ہیں تو بھی یہ بڑا صاحب ایک, اور کیا کہنا چاہیے کہ اس میں بھی ایک دانش مندی ہے کہ اگر وہ حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نئی حکومت بنی ہے, ان کے خیال میں اگر جائز ووٹوں سے نہیں بنی ہے پھر بھی چلو وقت دیا جائے تو بھی اب ایکسپیکٹ تو کیا جا سکتا ہے سینئر آدمی سے. یہ بتائیں عامر صاحب آپ کے خیال میں, لیکن ایک سوال اس ریفرنس میں ضرور ہے کہ دو طرح کی پالیسیز وہاں سے شریف فیملیز سے یا رائیونٹ سے جنریٹ ہو رہی تھی, ایک جارحیت کی تھی ووٹ کو عزت دو والی تھی اور ایک خاموشی اور مفاہمت کی تھی. بظاہر دونوں پالیسیز نے کام نہیں کیا ہے, اگر کچھ کہیں اور اگر کچھ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, کوئی فکس ہونا ہے کچھ, تو دونوں چیزیں فکس نہیں ہوتی نظر آ رہی ہیں.
دیکھیں ہمارے یہاں نا بہت ساری جگہوں پہ وہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کہہ لیں, پھر پنجاب کے اندر کیا ہر جگہ پہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک لڑتا اور ایک چھڑاتا ہے, سارے بھی لڑنے مارنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے دونوں بھائیوں کی ایک پالیسی تھی کہ ایک بات چیت کو راستہ بنا رہا تھا اور ایک تھا کہ نہیں بات چیت سے کچھ نہیں نکلے گا, تو نکلا تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ نواز شریف کی پالیسی ٹھیک رہی. اس کا مطلب ہے کہ جی اندر تو دونوں ہی بھائی پہنچ گئے, ایک ایک کیس میں چلے گئے اور وہ دوسرے بھائی کے اوپر. تو بڑا کوسچن ہے کہ انکوائری کی اسٹیج پہ نیب بندے کو نہیں پکڑتا, اور بندہ بھی وہ جو پیش ہو رہا ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں شروع ہوئی, اور نیب نے ابھی آپ کو پتا ہے کہ بابا روان کا اس سے دو دن پہلے ریفرنس بھیجا, وہ دو گھنٹے انویسٹیگیشن میں شامل ہوئے, انویسٹیگیشن میں کہہ رہا ہوں میں, انکوائری میں نہیں کہہ رہا, اور اس کے بعد ان کا ریفرنس بھیج دیا, اسے کسی نے نہیں پکڑا. شہباز شریف عدالتوں میں بھی نیب کے ہر نوٹس پہ جا رہے ہیں, ان کو انکوائری میں بٹھا لیا, بلایا آپ نے کس نے, تو اس پہ نیب کے اوپر تو کوشچن آیا ہی آیا ہے. تو پھر اس کے اندر ایک دو عملی نظر آ رہی ہے جس کا ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے. اسی ٹینشن میں ڈی جی نیب ٹیلی ویژن پہ بھی آ گئے اور پھنس گئے, کیونکہ وہ تو زبانی گفتگو کے عادی ہے نا, اس طرح کا بندہ چک لے اور کاغذ لب لانا, تو اس طرح کام نہیں چلتا. اب عدالتوں میں بھی کیس جا رہے ہیں,
تو یہ عادی کیس نے کیا تھا عامر صاحب, یہ سسٹم ایسا تھا کہ بندہ چک لو تو کاغذ بعد آ جائیں گے؟
نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ڈی جی صاحب کیوں آئے تھے وہ چیزیں بیان کرنے کے لیے, جو عدالت دیکھے نا انویسٹیگیشن امانت ہے ان کی,
صحیح
ملزم تو آتا ہے نا کورٹ میں بیان کرتا ہے, شہباز شریف نے تو کہا ہے نا عدالت میں, اس کے بعد وہ اسمبلی میں گئے ہیں, انہوں نے پہلے عدالت میں کہا کہ مجھ سے پوچھ کیا رہے ہیں, مجھے بلایا کس کام کے لیے ہے. فواد حسن فواد کی بات ہم نے تو بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ وہ وعدہ معاف ہوا نہیں بنے, پورے میڈیا کو سوائے ایکسپریس کا میں اپنے چینل تک کہوں گا پورا چلوایا گیا کہ جی فواد حسن فواد بن گئے ہیں وعدہ معاف ہوا, اور وہ نہیں ہوئے, آج بھی نہیں ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب مختلف چیزیں آ جاتی ہیں, لوگ اس میں آ جاتے ہیں کہ چیزوں کے اندر, لیکن اگر آپ صرف چیک رکھیں کہ جب نیب یہ جواب دے رہا ہے شہباز شریف والے نے,
مجھے اس کو وائنڈ اپ
کرنا ہے, کیوں فواد حسن فواد اس کو وٹنس نہیں لکھ رہا, لیکن ہمارے میڈیا نے آنکھیں بند کر لی اس جواب پہ.
بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب, مجھے کوئکلی بالکل اس کو پروگرام کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے, آپ کے ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اس رانا صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نیسر امام. کوئکلی ہم جائیں گے ابو دھابی ٹیسٹ پہ, غیر متوقع شکست, پاکستان 171 رنز کا جو ہدف ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہا اور آخری 6 وکٹیں 40 رنز کے اوپر گر گئیں. کیا ایشوز تھے, پاکستان کی بیٹنگ لائن کیوں لڑکھڑا رہی ہے, مسلسل انالیسز لیں گے. صادق محمد صاحب فارمر ٹیسٹ کرکٹر اور بڑی کرکٹنگ فیملی سے ان کا تعلق کسی تعارف کے محتاج نہیں. صادق صاحب کیسے انالائز کریں گے کیسے یہ شکست ہوئی اور اتنی غیر متوقع شکست, پاکستانی بیٹنگ جو اسپنرز کو کھیلنے میں ایک مہارت رکھا کرتی تھی اسپنرز کے آگے ہی وہ کلیپس ہو گئی.
جی بڑا افسوسناک ٹیسٹ میچ تھا یہ پاکستان کے لیے, کہ اتنا چھوٹا سا ہدف جو تھا وہ بھی ہمارے پانچ بیٹسمین کمپلیٹ نہیں کر سکے, مگر یہ کہ میں کریڈٹ جو ہے اس نیوزی لینڈ کے بولر اعجاز پٹیل سے بھی آئی تھنک لائن اینڈ لینتھ کی, اور ولیمسن کی کپتانی بھی بہت اچھی تھی. آئی تھنک ہمارے بیٹسمین جو ہیں وہ انہوں نے تھوڑا ایزی بھی لیا میرے خیال سے, کہ چھوٹا سا ہدف ہے تھوڑا ماں جھاڑ کے جلدی سے ہم کریں, جو بیٹنگ کا جو کانسنٹریشن لیول جو تھا وہ بڑا اتنا معیار سے نیچے تھا کہ وہاں پر ہی انہوں نے جو دو تین وکٹیں ہماری
جو گرا لی. سو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیکنیک بہتر کرنی پڑے گی پاکستانی پلیئرز کو, کیسے کھیلنا پڑے گا اگلے میچ کے اندر, یا کمبینیشن امپروو کرنا ہوگا؟
نہیں میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ टीम के अंदर कोई चेंजेस करने की। मेरे ख्याल से अपने बैटिंग का कंसंट्रेशन लेवल जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, मोटिवेट करें अपने आप को, और आई थिंक लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करें। और छोटी से छोटी टीम भी कभी कभी बहुत अच्छा खेलती है, और आई थिंक न्यूजीलैंड अब छोटी टीम तो रही नहीं, काफी अच्छे उनके पास प्लेयर्स काफी मंजे हुए हो गए हैं और बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। तो आई थिंक देर शुड बी नो चेंजेस इन द टीम, इसी टीम पे खेलें, अपना कंसंट्रेशन लेवल को अच्छा करें, और जितने भी बैट्समैन जो सेट हो जाते हैं ये
वो जरा लंबी इनिंग खेलें। और बहुत शुक्रिया आपका सादिक मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ थे। सामिन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर थे हमारे साथ असफर इमाम, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
خلیجی ملکوں اور خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی، ثقافتی اور فوجی رابطوں کی تاریخ تو کافی اشنوں پر محیط ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ تعلقات اور بھی مستحکم اور گہرے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز واشنگٹن کے دو ممتاز تھنک ٹینکس کے اشتراک سے اسی موضوع پر ایک نشست کا اہتمام کیا گیا، اور پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر اور سی او عارف انصار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے علاوہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈجنکٹ اسکالر ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس نشست میں اٹھائے گئے کلیدی نکات کے بارے میں تفصیل بتائیں۔
جی، یہ کل جو ایونٹ ہوا جو میرے ادارے پولی ٹیکٹ اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے کوآپریشن سے ہوا، تو اس میں جو اس تھیم کو ہم نے غور سے دیکھا گیا، پینلسٹ جو تھے اس میں، اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی جو کنیکٹیویٹی ہے اس کے اندر جو ابھرتے ہوئے رجحانات ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس میں پاکستان اور جی سی سی کی کنیکٹیویٹی، بڑھتے ہوئے تعلقات خاص طور پہ پاکستان سعودی عربیہ کے، اس کو غور سے دیکھا گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے تانے بانے ہیں، خاص طور پہ چین کا رول، سی پیک کس طرح سے اس ٹرینڈ میں شامل ہے، اور خاص طور پہ جب سعودی عرب نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئل ریفائنری لگانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ، اور جو باتیں ریسنٹلی آئیں میڈیا میں کہ شاید پاکستان ثالثی کا رول ادا کرے گا یمن کے تعلق میں، اس چیز کو ڈسکس کیا گیا۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ جو پاکستان جو ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو چپکلش ہے اس کو کس طرح سے مینج کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے
جی۔
اور اس میں جو پینلسٹ تھے ان کا خیال تھا کہ وہ بڑے ابھی تک بڑی سکسیسفلی پاکستان نے اس کو آگے چلایا ہے، اور ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی غور کیا گیا اس ڈسکشن میں کہ امریکہ کی کیا ابھرتی ہوئی پالیسی ہے ریجن کے متعلق، اور اس پہ تشویش بھی پائی گئی۔ اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس پینل میں امبیسڈر اولسن بھی شامل تھے جو ماضی میں پاکستان کے بھی سفیر رہے ہیں اور یو اے ای میں بھی رہے ہیں
جی،
اور اسپیشل ریپرزینٹیٹو بھی رہے ہیں افغانستان
پاکستان کے لیے جی۔
تو ان تمام موضوعات پہ تفصیل بات ہوئی۔
ڈاکٹر حسنات، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنا پہلا دورہ سعودی عرب ہی کا کیا۔ اقتصادی مسائل سے دوچار پاکستان کے اس دیرینہ حلیف نے خطیر رقم کے ساتھ مدد بھی کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ یمن اور سعودی تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس حلیف سے اقتصادی امداد دی جائے، کیا اس پر کسی بھی نوعیت کا دباؤ ڈالنا ممکن رہتا ہے؟
یہ لون ہے، اور کچھ پیسے انہوں نے 3 ملین کے رکھوائے ہیں پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اور دوسرا انہوں نے وہ ریلیف دی ہے آئل کے اوپر۔ لیکن بہرحال پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی، چاہے وہ لون ہو، چاہے انویسٹمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن پاکستان کا یہ کہنا پھر عمران وزیر اعظم کا بعد میں آ کے کہ پاکستان ایک سالسی کا قرار دے گا، رول ادا کرے گا، تو یہ تھوڑا سا لگ یہ رہا ہے کہ سعودیز بھی مائل ہیں اس طرف کہ کوئی کشیدگی کم ہو علاقے میں اور پاکستان کوئی رول ادا کرے اس میں۔ پہلے والی وہ بات نہیں رہی، پہلے سعودیز بہت سینسٹیو تھے اس معاملے میں، اور وہ گھبرا جاتے تھے جب کوئی بھی آپ بات کرتے تھے نیوٹرلٹی کی۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک نیا یہ رخ اختیار ہوا ہے، اور اس میں پاکستان کا رول جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے.
عارف انصار صاحب، سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کے سلسلے میں پہلے ہی سے مقیم ہے، اور یہ بھی ایک بڑی جانی بوجھی ہوئی حقیقت ہے کہ ان ممالک میں انہیں متعدد مسائل کا بھی سامنا ہے. تو کیا ان ملکوں کے ساتھ بڑھتے تعلقات وہاں مقیم پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پر جو لیبر طبقہ ہے وہاں پر، کسی نوعیت کی آسانی کے پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے؟ کیا پاکستان کی حکومت وہ سارے مسائل اٹھا سکے گی ان ملکوں کے ساتھ جو وہاں مقیم پاکستانیوں کے کو درپیش ہیں؟
بہجت جی، آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ تو ضرور ہوتا ہے اقتصادی طور سے، جو بھی وہاں پہ ورک فورس ہے پاکستان کی، لیکن یہ ہے کہ بہت سے ہم دیکھا گیا ہے وہ ٹائم کہ ان کے حقوق اور ہیومن رائٹس وائلیشن اور اس طرح کی چیزیں وہاں چلتی رہتی ہیں متواتر. تو وہ پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے ایک پوائنٹ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے اقتصادی طور سے تو بینیفٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیول پہ بھی بات اٹھائیں کہ ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کی جائیں، جو ورک فورس ہے پاکستان کی وہاں پہ ان کے لیے. یہ کل ایونٹ میں بھی جو ہے اس بات کو اٹھایا گیا کہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز کی جو انفراسٹرکچر بنانے میں اور اس میں جتنا رول شاید پاکستانی لیبر نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا، اور یہ ایک بڑی مطلب فخر سے یہ بات وہاں پیش کی گئی. لیکن اس کا نیگیٹو سائڈ بالکل یہی ہے کہ ان کو ٹھیک ہے اقتصادی طور سے تو کیا گیا، لیکن لانگ ٹرم میں انہوں نے، ان ملکوں نے ان کو کسی طریقے سے اسیمولیٹ یا لیگل اسٹیٹس ان کا پرماننٹ طور پہ نہیں شامل کیا، اور اس کا نیگیٹولی امپیکٹ ہے ان گلف کنٹریز کو.
بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.